نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں بیٹیاں بہنیں پھپھیاں خالائیں بھتیجیاں بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شوہر رہ چکا ہو یعنی شادی ہوئی ہو ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور جسمانی تعلق نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں یعنی سگے بیٹے اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کے اندر طرح طرح کی خواہشات بھی رکھی ہیں. انسان کی بہت سی ایسی فطری خواہشات میں ایک شہوانی خواہش بھی ہے جو عورت اور مرد کے درمیان پائی جاتی ہے. شریعت تمام انسانی جذبات کی حد بندی کرتی ہے، یعنی ان جذبات کو اس نے کھلا نہیں چھوڑ دیا، انسان نے جذبہ بھی رکھا لیکن اس پر پابندی بھی رکھی اور اس کے لیے حدود اور ضابطے اور قاعدے بھی مقرر کیے. شریعت میں ایک مرد اور عورت کے درمیان صرف وہی تعلق درست ہے جو نکاح کی صورت میں ہو اور ایک سنجیدہ معاہدے کے بعد وجود میں آئے اور اس طرح انسان کے فطری جذبات کی تسکین ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ خاندان کے اندر جو قریبی رشتے ہیں ان کے ساتھ تقدس کی فضا بھی ہموار رہے، برقرار رہے. اسی لیے کچھ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کو جائز قرار دیا گیا اور کچھ دوسری کے ساتھ حرام قرار دیا گیا. یہاں محرمات کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ان رشتوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين. اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں. محصنات، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں. یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے، یعنی جہاد میں قید ہونے والی عورتیں جب اسلامی حکومت ایک شرعی طریقے سے جائز قانون کے مطابق انہیں تقسیم کرے، جنہیں عام اصطلاح میں لونڈیاں کہا جاتا ہے. اگر ایسی عورتیں اپنے ملک میں، اپنے مذہب میں پہلے سے شادی شدہ بھی ہوں تو مسلمانوں کی ملکیت میں آنے کے بعد وہ شادی خود بخود ختم ہو جائے گی اور ان کے ساتھ تعلق درست ہوگا، لیکن یہ سب ایک قانون کے تحت ہوگا، ہر شخص اپنی مرضی اس میں نہیں کر سکتا. ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کے حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو. نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، یعنی مال کے ذریعے مرادیے کے مہر ادا کر کے باقاعدہ نکاح ہو، صرف مال کے ذریعے زنا نہ ہو. پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو. البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے. اور جو شخص تم میں سے اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں یعنی محصنات سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومن ہو. اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو. یعنی لونڈی بظاہر حیثیت میں کم نظر آتی ہے لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے وہ بھی عزت کا مقام رکھتی ہے، سب آدم ہی کی اولاد ہیں. لہذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو، یعنی لونڈیوں سے نکاح کرتے وقت ان کے سرپرست سے اجازت لی جائے گی، جیسے ایک آزاد عورت سے نکاح کرتے وقت اس کے ولی کی اجازت ضروری ہے. اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو تاکہ وہ سارے نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھرے، یعنی لونڈیوں کے ساتھ بھی زنا کی اجازت نہیں ہے. اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں، یعنی دوستیاں کریں. اسلام میں ایک مرد اور عورت کا تعلق یا تو نکاح کے حصار میں ہوگا یا پھر وہ محرمات کا تعلق ہوگا کہ جس میں نکاح ہو نہیں سکتا، اس کے علاوہ تیسرا کسی قسم کا تعلق جائز نہیں. یعنی چھپی دوستی اسلام میں درست نہیں، اسے خواہ کتنا ہی خوبصورت نام کیوں نہ دیا جائے. پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائے اور اس کے بعد کسی بدچلنی کے مرتکب ہو، یعنی شادی کرنے کے بعد بھی، تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے. یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بند تقویٰ کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی لونڈی سے نکاح کی عدد سے اجازت ہے، لیکن اگر تم سمجھو کہ اس سے نکاح کرنے کے بعد تم اس کے حقوق ادا نہ کر سکو گے یا تم صحیح طور پر مطمئن نہ ہو سکو گے تو بہتر ہے پھر صبر کرو. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کر دے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگ کرتے تھے. وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی ہے. ہاں، اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ. اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. ہر انسانی معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں رواج پا جاتی ہیں اور جو رواج صدیوں تک چلتے جاتے ہیں ان کی جڑیں عام طور پر معاشرے میں مضبوط ہو جاتی ہیں. پھر لوگوں کے ذہنوں پر وہ باتیں اس طرح چھا جاتی ہیں کہ لوگ اس کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے. اب ہوتا یوں ہے کہ جب بھی اللہ کا کوئی بندہ معاشرے کی اصلاح کے لیے کام شروع کرتا ہے تو اس قسم کے لوگ جو رواجوں کے پابند ہوتے ہیں، جو ایک مخصوص سوچ رکھتے ہیں، وہ اصلاح کے طریقوں کو پسند نہیں کرتے اور عموماً اللہ کی طرف بلانے والے اور اصلاح کرنے والے کے دشمن بن جاتے ہیں. اور ان کا الزام کیا ہوتا ہے کہ نیا آنے والا شخص لوگوں کو ان کے باپ دادا کے طریقوں سے ہٹا رہا ہے. اس سلسلے میں بسا اوقات مذہبی طبقے کا رد عمل یا ریئیکشن بھی بہت شدید ہوتا ہے، خاص طور پر جب دین کا پہلو اندر سے کمزور ہو تو باہر سے کئی قسم کی مشکلاتیں جنم لیتی ہیں اور دین کو محض ریچولز کا ایک مجموعہ بنا لیا جاتا ہے. اور دین کی روح سے جب لوگ دور ہو جاتے ہیں تو کسی بھی اصلاحی تحریک کی مخالفت ایک عام بات ہوتی ہے. یہاں بھی کچھ اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جب لوگوں کی اصلاح کا کام شروع کیا تو یہود، منافقین اور دیگر قدامت پرست لوگ جو اپنے مخصوص مذہبی ڈھانچے کے پیروکار تھے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اصلاحات جو تھی وہ بہت ناگوار تھی. مثال کے طور پر وہ کیا تھی؟ جیسے میراث میں لڑکیوں کا حصہ، بیوہ عورت کو سسرال کی بندشوں سے آزادی دلانا، عدت کے بعد اس کا دیگر نکاح کے لیے اجازت مل جانا، پھر اسی طرح ستیلی ماں سے نکاح کا حرام ہونا، دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا، متبنہ کو وراثت سے محروم کرنا اور اسی طرح دیگر اصلاحات کی معاشرتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو اس پر آپ کے مخالفین کو بہت زیادہ موقع مل گیا آپ کے خلاف بات کرنے کا. اور ایسے لوگ جو اہل کتاب تھے وہ دراصل مذہب کے حوالے سے یا دین کے حوالے سے آپ کی مخالفت کرتے تھے، جس سے عام بھولے والے لوگ جو تھے وہ مشکل میں پڑ جاتے، کنفیوژن کا شکار ہو جاتے کہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، دیندار ہیں، بظاہر حال علیہ کے اعتبار سے بھی بہت دینی ہیں اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین ہی کی طرف بلا رہے ہیں، اب ہم کس کی بات مانیں؟ تو ایسے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے واضح کرنا چاہتا ہے، تمہاری طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہونا چاہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نئی اصلاحات لے کر آئے ہیں یہ دراصل اللہ کی رحمت ہے تمہارے لیے، کیونکہ آپ آخری نبی بھی ہیں، دین آپ پر مکمل ہونا ہے. اس لیے معاشرے کے اندر جو بھی ایسی پابندیاں یا جبر کے ایسے نظام تھے جنہوں نے لوگوں کی سوچ کو مفلوج کر رکھا تھا، لوگوں پر طرح طرح کی پابندیاں ڈال رکھی تھی، جب آپ نے ان کی اصلاح کی تو فرمایا کہ آپ اس پر پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم پر اپنی رحمت کرے. مگر جو لوگ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، یعنی خواہشات نفس کی پیروی کیا ہے؟ عام رسم و رواج کی پیروی کرنا، تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ. اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ معاشرے میں رسم و رواج کے نام سے جو پابندیاں عائد کی جاتی ہیں یہ خواہشات نفس پر ہی مبنی ہوتی ہیں. مثلاً اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، شادی کے موقع پر، مرنے کے موقع پر بہت سی ایسی رسمیں ہیں جن کی ایک لمبی فہرست گنوائی جا سکتی ہے، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جس میں وقت کا ضیاع بھی ہے، پیسے کا ضیاع بھی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ ان چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے. بعض چیزیں تو اپنے اعتبار سے بھی کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن سب ہے کہ آنکھیں بند کر کے ان پر عمل کیے جاتے ہیں. مال و دولت کا ایک بڑا حصہ ان پہ ضائع ہو رہا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ان چیزوں کی اصلاح کے لیے بات کرتا ہے تو عموماً لوگ اس بات کو قبول نہیں کرتے، یہ کہہ کر کہ کیا ہمارے باپ دادا غلط کرتے تھے. جب بھی کبھی ایسے رسموں کے کرنے کا وقت آتا ہے تو ہر شخص کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، ہماری برادری میں یہ ہوتا ہے، ہماری کمیونٹی میں یہ ہوتا ہے، ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے. اگر پوچھا جائے کہ اس کا مقصد کیا ہے، مثلا شادی کے موقع پر جو مہندی مائیوں اور بہت سی اور رسمیں ہیں، پوچھا جائے کہ ان سب چیزوں کا مقصد کیا ہے، اس سے فائدہ کیا ہے، تو کوئی بھی اس کا جواب نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ہمارے کلچر کا یہ حصہ ہے. اسی کا مرنے کے موقع پر آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں مرنے کے بعد مرنے والا تو مر کے چلا جاتا ہے، اس کی روح تو آزاد ہو جاتی ہے، لیکن اس کے جو روایتین ہیں وہ مشکل میں پھنس جاتے ہیں. یعنی تیسرا ہو رہا ہے، کل ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد چالیسواں ہو رہا ہے، پھر ہر جمعرات ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد برسی ہو رہی ہے، اور ایک سلسلہ ہے کہ ختم ہونے کو نہیں آتا. اللہ نے تو اس کی زندگی کا سلسلہ ختم کر دیا، لیکن ہم نے اس کے جانے کے بعد اس کی یادیں منانے کے جو سلسلے شروع کیے، ان میں نہ تو ہمارا دین اور بعض اوقات نہ ہماری عقل اور نہ ہی سمجھ کوئی اس چیز کی تائید کرتی ہے. ایسی باتوں سے جب بھی کسی کو روکا جائے تو روکنے والا ہمیشہ مخالفتیں مول لیتا ہے اور مشکل کا شکار ہوتا ہے. اس سے ملتی جلتی اور مختلف قسم کی اصلاحات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے میں کی صدیوں کے رسم و رواج کے خلاف، تو اس پر باقی معاشرے کے لوگ جو تھے وہ آپ کے خلاف ہو گئے. پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. یعنی اسلام میں مال کے بارے میں واضح طور پر تعلیمات ملتی ہیں، کہاں سے کمایا جائے، کہاں خرچ کیا جائے، کیا چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے جب تک کہ ہم سوالوں کے جواب نہ دیں. اس میں سے ایک اہم سوال یہ ہوگا کہ مال تمہارے پاس آیا کہاں سے اور تم نے خرچ کہاں پر کیا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات ہم کو دیے ہیں. فرمایا کہ باطل طریقوں سے مال نہ کھاؤ. باطل طریقوں میں کیا ہے؟ یعنی کسی سے لین دین کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان محنت کرے اور اس کا معاوضہ پائے. لیکن اگر انسان زبردستی کسی سے مال ہتھیائے، یا فریب اور دھوکے کے ساتھ، یا رشوت اور سود کے ذریعے، یا جوئے کے ذریعے، یا تجارت کی بجائے لوٹ مار کے ذریعے، یا ذخیرہ اندوزی کر کے، تو یہ مختلف طریقے اسلام میں مال کمانے کے جائز اور درست نہیں ہیں. انہی میں ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے مال ہتھیانے کا، مثلاً یتیموں کا مال ہتھیا لیا جائے، یا عورتوں کا مہر ادا نہ کیا جائے، یا کسی بھی طریقے سے کسی پر ناجائز دباؤ ڈال کر اس کا مال حاصل کیا جائے. فرمایا یہ سب باطل طریقے ہیں، یہ درست نہیں. جو درست چیز ہے وہ کیا ہے؟ تجارتاً عن تراض منکم، تجارت ہو اور باہمی رضامندی سے لین دین ہو. ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو. ایک معنی تو یہ ہے کہ خودکشی حرام ہے، خودکشی مت کرو، سوئسائڈ نہیں کرو. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ معاشرے میں کسی کو بھی قتل نہ کرو، کیونکہ اگر تم کسی کو قتل کرو گے تو جواباً اپنے قتل کو دعوت دو گے. تو کسی کو قتل کرنا دراصل اپنا قتل ہے. ان اللہ کان بکم رحیما، یقین مانو اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے، اس لیے وہ تم کو یہ طریقے سکھا رہا ہے. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا، اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل کام نہیں. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ثابت کر دیں گے، اور تم کو عزت کا مقام عطا کریں گے، یا عزت کی جگہ داخل کریں گے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ. اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے، اس کی تمنا نہ کرو. یعنی کسی دوسرے کے پاس اگر تمہارے مقابلے میں کوئی بھی چیز زیادہ ہے، مثلاً مال ہے، یا حسن ہے، یا علم ہے، یا کوئی اور صلاحیت ہے، کوئی ٹیلنٹ ہے، تو اس کو دیکھ دیکھ کے نہ کرتے رہو، اور اس کی وجہ سے غم کا شکار نہ ہو، یا صرف اس کو پانے کی تمنا نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے نیگیٹو سوچ جنم لیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دوسرے سے مختلف بنایا ہے، اور مختلف انسانوں کو مختلف صلاحیتیں دے کر معاشرے کے اندر ایک ضرورت کو پورا کیا. اگر تمام لوگ ایک ہی طرح سوچتے، اگر تمام لوگ ایک ہی طرح کا ذہن رکھتے، سب لوگوں کی دلچسپیاں ایک طرح ہوتی، تو اس کائنات میں کوئی حسن نہ ہوتا، اس دنیا میں کوئی خوبصورتی نہ ہوتی. کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، جب ایک شخص کو ایک چیز میں کمی دی تو اس کی کوشش زیادہ ہوگی، دوسرے کو دوسری چیز میں کمی ہے تو وہ اور طرف اپنی محنت اور صلاحیت کا استعمال کر کے اپنے آپ کو معاشرے کے لیے ایک بہتر کام کے لیے مفید بنا سکتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہی نہ رہو، اور خاص طور پر مرد اور عورت کا باہم مقابلہ، جو آج کی مغربی دنیا کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. انسان اس زمین پر عورت اور مرد تو دیوبند سے اتارے گئے تھے. آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حوا کو بھی پیدا کیا گیا تھا اور ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم رکھی. لیکن اتفاق کہیے یا شیطان کی ایک چال کہیے کہ کچھ عرصے سے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا ہمدرد اور خیرخواہ اور ایک دوسرے کا مددگار بنانے کی بجائے ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف اور ایک دوسرے کے مقابلے کے جذبات پیدا کر دیے گئے. اگر دیکھا جائے تو مرد اور عورت کیا ہے؟ باہم ایک دوسرے کے مددگار ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کا کاؤنٹر پارٹ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النساء شقائق الرجال، یعنی عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی بہنیں ہیں. شقائق کہتے ہیں سبھی رشتے کو. مرد اور عورت کا ایک اور تعلق کیا بتایا، یعنی شوہر اور بیوی کا تعلق کیا بتایا؟ ہم لباس اللہ کو انتم لباس اللہ، وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو. یعنی ایک سوسائٹی کے لیے دونوں ہی نہایت اہم ہیں. اسی طرح دونوں کی حیثیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں رکھا. انسانیت کے اعتبار سے دونوں میں کامل مساوات ہے. اللہ کی عدالت میں اپنے اعمال کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں. دنیا میں اگر دونوں کے درمیان کچھ فرق رکھا گیا تو وہ کیا ہے؟ انتظامی فرق ہے. ایک معاشرے کے اندر ایک گھر کی دنیا، ایک باہر کی دنیا ہے. ایک کے لیے باہر کی دنیا رکھی گئی، ایک کے لیے اندر کی دنیا رکھی گئی. اس طرح کے دونوں کے درمیان ایک طرح سے عدل ہو گیا. ایک کے ذمہ گھر کی ضروریات پورے کرنے کا کام لگایا گیا، دوسرے کے ذمہ انسانیت کی تخلیق کا کام لگایا گیا، بچوں کی پیدائش کا کام لگایا گیا. دونوں کی ڈیوٹیز اکولی بانٹ دی گئی فطرت کی طرف سے. لیکن افسوس یہ کہ دونوں کے درمیان باہم ہم آہنگی، ایک دوسرے کی ہمدردی سے معاشرے میں جو امن و امان ہو سکتا تھا اس کو ختم کر دیا گیا، اور عورت کو اس احساس کمتری میں مبتلا کر دیا گیا کہ وہ مرد کے مقابلے میں چھوٹی ہے. اور اس سے بسا اوقات قرآن کی آیات کو بھی مس کوٹ کیا گیا. اب یہ کہا گیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر ایک درجہ جو زیادہ دیا ہے تو اس سے عورت کا درجہ شاید کم کر دیا گیا ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں. بات یہ ہے کہ یہ ایک انتظامی ضرورت تھی کہ خاندان کے اندر ایک شخص سربراہ ہو جو سب کا ذمہ دار ہو. اور چونکہ مرد کی ذمہ داریاں اس طرح نہیں جو عورت کی ہیں، اس کی جسمانی حیثیت، جسمانی ساخت، اس کی صلاحیتیں مختلف طرح ہیں عورت کی نسبت، اس لیے اس پر بوجھ زیادہ ڈالا گیا. جب اسے قوام بنایا گیا تو ایک طرح سے مینیجیریل کوالٹیز کے اندر زیادہ تھی، تو خاندان کی مینجمنٹ کا کام اس کو دیا گیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے عورت کا درجہ کم ہو گیا یا اس کو نعوذ باللہ ذلیل و خوار کیا گیا یا اس کو حقیر سمجھا گیا. ماں ہونے کی حیثیت سے عورت کو مرد کے مقابلے میں 3 درجے زیادہ عطا کیے گئے. تو یہاں فرمایا کہ اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے کے مقابلے میں جو فضیلت دی ہے، یہ کسی بھی اعتبار سے، ہاں انسانوں کے درمیان یا مرد عورت کے درمیان، اگر ایک معاملے میں ایک بڑا ہے، جیسے انتظامی امور میں مرد کا درجہ سربراہ کا ہے تو ماں کی حیثیت میں عورت کا درجہ بڑا ہے، تو فرمایا اس پر اس کی تمنا نہ کرو، اپنے کو ملنے والی نعمت کو دیکھو، نہ کہ دوسرے کی نعمت کی طرف دھیان رکھ کے اپنی صلاحیتوں کو بھی تم ضائع کر دو، اور اپنی فطرت کے خلاف بھی نہ چلو. کیونکہ اگر مرد عورت بننے کی کوشش کرے گا یا عورت مرد بنے گی تو اس سے اس کی اپنی صلاحیتیں جو ہے وہ متاثر ہوں گی. فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی. وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی. یعنی اللہ کے ہاں اعمال کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، نیک کاموں میں کوشش کے اعتبار سے ہر ایک کو اس کی کوشش کے مطابق جزا ملے گی. مرد کو اس لیے اللہ کے ہاں بڑا درجہ نہیں ملے گا یا جنت میں عالی مقام نہیں ملے گا کیونکہ وہ مرد ہے، اس لیے اس کی نمازوں کا اجر جو ہے وہ دگنا دے دیا گیا اس کو، نہیں. یا عورت کو اس لیے سب کا خیرات کا اجر کم نہیں دیا جائے گا کہ یہ عورت ہے. دنیا میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی تک بھی بہت سے ممالک ایسے ہیں جو خود کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، لیکن اب تک ویجز میں ایک بڑا ڈفرنس ہے مرد اور عورت کے بیچ میں. تو یہاں اس چیز کی اصلاح کی گئی اور ایک عدل کی زندگی اور ایک عدل کا راستہ بتایا گیا. اور یہ کچھ سوچ جو ہے اس دور میں بھی پائی گئی. مثلا ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں، شہادت پاتے ہیں، ہم عورتیں اس فضیلت والے کام سے محروم ہیں، ہماری میراث بھی مردوں سے نصف ہے. تو اس پر یہ آیت اتری کہ مردوں کا جو ملا اس میں تمنا نہ کرو، اصل چیز تو کوشش ہے، تمہارا جو دائرہ کار ہے، تمہارے لیے نیکی کمانے کے جو مواقع ہیں تم ان کو استعمال کرو، کیونکہ اللہ کے ہاں تو ہر ایک کی کوشش دیکھی جائے گی۔ عورت اور مرد کے درمیان استعداد، صلاحیت، قوت کار کا فرق ہے اور یہ قدرت کا ایک اٹل فیصلہ ہے۔ اگر اس فیصلے کو ہم بدلنا چاہیں گے تو بدل نہیں سکیں گے، اگر بدل نہیں سکتے ان فیصلوں کو، فطرت کو تبدیل نہیں کر سکتے، تو ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے ایک پر ظلم ہو جائے، اور افسوس کہ یہ ظلم عورت پر ہوا۔ عورت کو باہر کی ذمہ داریاں بھی دے دی گئی مرد بننے کے شوق میں، یا مردوں کی بڑائی کو حاصل کرنے کے شوق میں، اور گھر کی ذمہ داری بھی اسی پر رہی۔ اس طرح عورت رہی تو اپنے ہی مقام پر، لیکن اس کے اوپر بوجھ بڑھا دیا گیا۔ اس بات کی سمجھ بعض وقت نہیں آتی کہ اگر ایک خاص وجہ سے مرد کو ایک ذمہ داری زیادہ دی گئی تو اس بنا پر عورتوں کے اندر احساس کمتری کے جذبات کیوں پیدا کر دیے گئے، حالانکہ عورت اپنے مقام پر ایک بہت بڑی حیثیت رکھتی ہے۔ تو یہاں اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اتنی پازیٹو سوچ یہاں دی گئی ہے کہ تم مردوں میں کام کرنے یا مرد بننے کے شوق میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، اپنی صلاحیتیں استعمال کر کے نیک عمل میں دوڑ لگاؤ۔ بعض عورتیں ایسی ہیں جو اجر و ثواب کے اعتبار سے مردوں سے بھی کہیں آگے نکل جائیں گی، کیونکہ مرد جو کچھ باہر کرتے ہیں جا کے نیکی کے کام، اگر ایک عورت اپنے فرائض نبھا رہی ہے تو وہ اجر بھی پائے گی اور اپنی ذمہ داریوں کا اجر بھی پائے گی۔ جیسے مثلاً وراثت میں سے اسے جو ملتا ہے وہ اس کا اپنا ہے، اور شوہر بھی جو دیتا ہے وہ اس کا اپنا ہے، لیکن اسے خرچ کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی۔ اس کے برعکس مرد اگر لیتا ہے تو اس کو خرچ بھی کئی گنا عورت کی نسبت زیادہ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بارے میں اس سے پوچھا بھی جائے گا۔ عورت اگر وہ مال کسی کو نہیں دیتی تو اس سے پوچھ نہیں ہوگی، لیکن مرد سے پوچھ ہوگی کہ اس نے بیوی کے حقوق کیوں نہیں ادا کیے، بچوں کے حقوق کیوں نہیں ادا کیے، ماں باپ کا اور رشتے داروں کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ دوسرے کی ذمہ داریاں مانگنے کی بجائے اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس نے اپنے علم کی بنا پر یہ فرق قائم کیا ہے، دونوں کو انسان ہونے کے باوجود مختلف بنایا ہے، اور ہم نے ہر اس طریقے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتے دار چھوڑے۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، مرد عورتوں پر قوام ہے۔ اب اس کی بہت ڈیٹیل ہے، اس پر کسٹ موجود ہے، جن کو زیادہ دلچسپی ہو اس موضوع سے مردوں کی ذمہ داریوں سے متعلق تو وہ یہ سن سکتے ہیں۔ اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، یہاں فضیلت سے مراد کیا ہے؟ جسمانی فضیلت یا جسمانی طور پر زیادہ اسٹرانگ ہونا، یا ان مشکلات سے پاک ہونا جو عام طور پر عورت کو ولادت کے مرحلے سے پہلے اور بعد میں پیش آتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مرد مال خرچ کرتے ہیں، اور ویسے بھی مال خرچ کرنے والوں کا اجر اور ثواب اور مرتبہ عموماً بھی بڑا ہے، تو گھر کی زندگی میں بھی چونکہ مرد مال لگاتا ہے اس لیے اس کو یہ حیثیت دی گئی ہے۔ بس جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، یعنی وہ اپنے شوہروں کی بات مانتی ہیں، مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی اپنی ذات میں خیانت نہیں کرتی، شوہر کے حقوق میں خیانت نہیں کرتی۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، کون سی سرکشی کا؟ یعنی خصوصی طور پر ازدواجی حقوق میں خیانت کا، تو خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو۔ یعنی یہ گھر کی زندگی میں جو بعض اوقات دونوں کے درمیان انبن ہو جاتی ہے اور عورت اپنا اصل رستہ چھوڑ کر بے راہ رو ہو جاتی ہے، اس موقع کی بات ہو رہی ہے۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، یعنی پہلا موقع کیا ہے؟ انہیں سمجھاؤ، اگر نہ سمجھے تو خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو، یعنی بستر الگ کر لو، شاید بے رخی سے سمجھ جائیں۔ اور اگر کوئی عورت کسی طرح بھی ماننے کو تیار نہیں اور غلط روش چھوڑنے کو تیار نہیں تو ادربوہن، انہیں مارو۔ یہ مارنے کی بات جو ہے یہ آخری سٹیج ہے، بالکل ایسے جیسے ایک بیماری عام طور پر معمولی علاج سے ٹھیک نہ ہو تو آخری درجے پر آپریشن کرنا پڑتا ہے، اسی طرح یہاں بھی یہ آخری درجے کے طور پر، جیسے کسی کو الیکٹرک شاک لگتے ہیں تو ایک شاک لگانے کے لیے جب حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ کس چیز سے مارا جائے، یہ کتنا مارنے کی اجازت ہے، فرمایا جیسے ایک مسواک، یعنی یہ نہیں کہ بڑا ڈنڈا اٹھا کے یا کوئی کوڑا اٹھا کے یا درہ اٹھا کے تو پٹائی شروع کر دو یا جوتوں سے پیٹو، ایسی بات نہیں کہی گئی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سمجھانے کے باوجود، بے رخی کے باوجود اگر کوئی نہیں سمجھتا، کیونکہ سب انسان برابر نہیں ہوتے، تو زیادہ شوق لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ چیز عورت کے اوپر بہت بھاری ہوتی ہے، صرف تنازع جو ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ چہرے سے نہیں مار سکتے اور ایسی بار نہیں مار سکتے جس سے نشان رہ جائے. تو یہ مارنا بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم نے مارنا سمجھ لیا. اور اس آیت کو بھی عموماً خواتین کو اسلام کے خلاف بھڑکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو بی کیئرفل. اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ ایسا نہیں کہ جس کے پیچھے کوئی حکمت نہ ہو. اور ایمان کے بعد تو ہمارے قول کیا ہونا چاہیے؟ سمجھنا و اطاعت. ہم نے سنا اور اطاعت کی. اور یہ نہیں کہ یہ کوئی عام ایسا موقع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا. آپ کی ایک نہیں کئی ازواج مطہرات تھی، کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈانٹا ہو یا سخت لہجے میں بات کی ہو. مارنا تو دور کی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، تم میں اچھے لوگ کبھی بھی نہیں ماریں گے، ہرگز نہیں ماریں گے. پھر فرمایا پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خامخا ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو. یقین رکھو اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے. اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حق مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو. وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا. اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے. یہ حکم کیوں مقرر کیے جائیں؟ ہوتا یہ ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف شروع ہوتا ہے تو دونوں کا ذہن ایک دوسرے کے لیے باعث ہو جاتا ہے، پھر وہ ہر چیز نیگیٹو لے جاتا ہے. یعنی جس کو آپ ناپسند کرتے ہو تو عموماً کیا ہوتا ہے، اس کی اچھی بات بھی آپ کو اچھی نہیں لگتی. تو اللہ تعالیٰ نے خاندانی زندگی کی اصلاح کے لیے کیا حکم دیا؟ کہ صرف باہر کے دو لوگ آ کر ان کے جھگڑے کو سلجھائیں. اور وہ دو کون ہو؟ ایک مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے، تاکہ وہ ٹھنڈے دماغ سے، ٹھنڈے دل سے مسئلے کی حقیقت کو جان کر دونوں کے درمیان صلح کرائیں.